بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ولهم فيها وهم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم پیغمبر آپ ایمان اور عمل صالح والوں کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں جب بھی وہاں کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے مل چکا ہے، حالانکہ وہ صرف اس کے مشابہ ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری مجلس کے ساتھ، تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی فروین۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے موجود ہے۔ آپ ہماری موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کریں۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں سب سے پہلے پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا۔ نیم نگاہ کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام قرآن اور زندگی پیش کیا جائے گا، اور یہی پروگرام یعنی قرآن اور زندگی ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ نیم نگاہ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور نیم نگاہ میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تینوں یورپی ملکوں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو چاہیے کہ سیاسی تشہیراتی مہم چلانے کے بجائے ایٹمی معاہدے کے دائرے میں اپنے تمام فرائض پر مکمل طور پر عمل کرے۔ دفاعی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر حسین دہقان نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کسی بھی صورت میں کسی کے ساتھ اپنی دفاعی توانائی کے بارے میں ہرگز کوئی مذاکرات نہیں کرے گا۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 90 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اور پاکستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے بعد متاثرین میں اضافے کی رفتار بڑھ گئی ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تینوں یورپی ملکوں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو چاہیے کہ سیاسی تشہیراتی مہم چلانے کے بجائے ایٹمی معاہدے کے دائرے میں اپنے تمام فرائض پر مکمل طور پر عمل کریں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے آئی اے ای اے کے ساتھ ایران کے تعاون کے بارے میں تین یورپی ملکوں کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی پرامن جوہری سرگرمیاں مکمل طور پر قانونی اور ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے کے دائرے میں ہیں، اور ملکوں کے مسلمہ حق کے حصول کے ضابطے کے تحت یہ سرگرمیاں جاری ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں یورپ کی ذمہ داریوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی اور ایران کے خلاف شدید ترین پابندیوں کے نفاذ نیز ایٹمی معاہدے کے تحت ایران کو دیے گئے فوائد پہنچانے میں یورپی ملکوں کی وعدہ خلافی کے بعد ایران نے معاہدے کی شقوں 26 اور 36 کے تحت قدم اٹھایا جو ایٹمی معاہدے کے عین مطابق ہے۔ واضح رہے کہ تین یورپی ملکوں برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے نتیجے میں تمام کمیوں اور نقصانات کو پورا کرنے کے حوالے سے اپنے وعدوں پر عمل میں ناکامی کے باوجود بدھ کے روز ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ یورپی ملکوں کی نیک نیتی کے باوجود ایران نے ایٹمی معاہدے کی بڑی خلاف ورزی کی ہے۔ دفاعی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر حسین دہقان نے تاکید کی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کسی بھی صورت میں کسی کے ساتھ اپنی دفاعی توانائی کے بارے میں ہرگز کوئی مذاکرات نہیں کرے گا۔ دفاعی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر حسین دہقان نے ایران کے خلاف فوجی اقدام کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے پر مبنی مغربی ذرائع ابلاغ کے دعوے سے متعلق بعض رپورٹوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محدود ٹیکٹک اور محدود پیمانے پر ممکنہ جنگ بھی ہم جہتی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے اور یقینی طور پر امریکہ علاقہ اور پوری دنیا اس قسم کے بحران کا سامنا کرنے کی تاب نہیں لا سکے گی۔ انہوں نے اس بات پر بھی کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے شرط عائد کرنا چاہتا ہے تاکید کی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کسی بھی صورت میں کسی کے ساتھ اپنی دفاعی توانائی کے بارے میں ہرگز کوئی مذاکرات نہیں کرے گا۔ ہندوستانی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ جمعرات اور جمعے کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 45,576 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 90,21,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس دوران ہندوستان میں کورونا کے مزید 585 مریض جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد جمعے کی شام تک 1,32,300 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق کورونا سے سب سے زیادہ 131 اموات کا اندراج قومی دارالحکومت دہلی میں کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں جمعرات اور جمعے کے درمیان 24 گھنٹے میں 48,493 کورونا کے مریض شفا یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 84,43,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے شفا یابی کی شرح 93.58%، زیر علاج مریضوں کی شرح 4.95% اور اموات کی شرح 1.47% ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی یومیہ تعداد میں مسلسل کمی کے بعد بدھ سے دوبارہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے ہندوستان کی ٹیکنالوجی کو پوری دنیا کے لیے اہم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا بھر میں ہندوستانی تکنیک کو عمل میں لایا جائے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 3 روزہ انٹرنیشنل بنگلورو ٹیک سمٹ بی ٹی ایس 2020 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بطور ملک ہندوستان کا مقام ایسا ہے کہ وہ آئی ٹی کے دور میں بہت آگے جا سکتا ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ ہمارے پاس عمدہ صلاحیتوں کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے اور ہماری مقامی ٹیکنالوجی عالمی ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 3 روزہ ٹیک سمٹ میں 25 ممالک کی 250 سے زیادہ کمپنیاں، 4,000 مندوبین اور 20,000 سے زیادہ افراد شریک ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے بعد متاثرین میں اضافے کی رفتار بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا کے 2547 نئے مریضوں اور 18 نئی اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جمعرات اور جمعے کے درمیان 24 گھنٹے میں 886 افراد کورونا سے شفا یاب ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 3,65,927 ہو چکی ہے، جن میں سے 7,248 موت سے ہمکنار ہوئے اور 3,32,674 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 32,005 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کنٹرول سینٹر نے بتایا ہے کہ بدھ کو ملک میں کورونا کے مریضوں کا پتہ لگانے کے لیے 36,899 ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد ملک میں کورونا ٹیسٹ کی مجموعی تعداد 50,55,382 ہو گئی ہے۔ جنوبی افغانستان میں ہونے والے ایک دہشت گردانہ بم دھماکے میں کم سے کم 2 عام شہری جاں بحق اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی افغانستان کے صوبے قندھار کے پولیس ترجمان جمال ناصر بارکزئی نے کہا ہے کہ صوبے قندھار کے صدر مقام قندھار شہر میں یہ دہشت گردانہ بم دھماکہ ایک موٹر سائیکل کے ذریعے کیا گیا، جس میں 2 افراد کے جاں بحق ہونے کے علاوہ 20 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ابھی تک کسی شخص یا گروہ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ایک ایسے وقت جب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکراتی عمل جاری ہے، اس طرح کے واقعات میں بھی شدت آ گئی ہے۔ امریکہ کے 3 سینیٹروں نے متحدہ عرب امارات کو F-35 جیٹ طیاروں کی فروخت روکنے کے لیے قرارداد پیش کر دی ہے۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق 3 امریکی سینیٹروں نے متحدہ عرب امارات کو ٹاپ آف دی لائن F-35 جیٹ طیاروں کی فروخت روکنے کے لیے مہم شروع کرتے ہوئے اس معاہدے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک ڈیموکریٹ سینیٹر مرفی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی حمایت کرتا ہوں، تاہم اس معاہدے کے بعد قطعی اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم خطے میں مزید ہتھیاروں کا سیلاب بہائیں اور ہتھیاروں کی ایک خطرناک دوڑ میں سہولت کار بنیں۔ انہوں نے سینیٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے ڈیموکریٹ رکن رابرٹ مینینڈیز اور ریپبلکن رینڈپال کے ساتھ مل کر یہ قرارداد پیش کی۔ یمن کی فوج نے ایک بار پھر SAM-6 قسم کے میزائل سسٹم کو فعال کر دیا ہے۔ یہ وہ سسٹم ہے جسے سعودی عرب نے ناکارہ بنا دیا تھا۔ سعودی عرب کے ایک فوجی مبصر نے اپنے ایک پیغام میں اس سسٹم کے دوبارہ فعال کیے جانے پر حیرت ظاہر کی ہے۔ سعودی عرب کے فوجی مبصر بریگیڈیئر زائد العمری نے SAM-6 میزائل کے دوبارہ فعال کیے جانے کو استعجاب آور قرار دیا ہے۔ یمن کی ایک نیوز ایجنسی متابعات کے سعودی انٹیلیجنس سروس سے وابستہ بریگیڈیئر زائد العمری نے اپنے ایک ٹویٹ میں یمن میں SAM-6 میزائل سسٹم کے دوبارہ فعال کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے یہ سوال اٹھایا ہے کہ حوثیوں نے کس طرح سے اس ہتھیار کو دوبارہ فعال کیا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ کئی عالمی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے SAM-6 سسٹم کو غیر فعال کر دیا تھا، جس کی بنا پر سعودی اتحاد کے جنگی طیارے آسانی کے ساتھ یمن کی فضائی حدود میں فوجی اور غیر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ 6 سال کے وقفے اور سعودی عرب کے اس دعوے کے بعد کہ صنعاء کے سارے فوجی ڈپو ناکارہ بنا دیے گئے ہیں، اس سسٹم کا دوبارہ فعال کیا جانا صنعاء کے خلاف جنگ کی روش کو تبدیل کر دے گا۔ امریکہ کے 9 منتخب صدر اور ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے موجودہ امریکی صدر کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ اپنے ملک کی حقیقت و ماہیت کے تعلق سے دنیا کو ایک خطرناک پیغام دے رہے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق جو بائیڈن نے کہا کہ اس وقت امریکی عوام جمہوریت کے بارے میں نہایت غیر ذمہ دارانہ اقدامات اور پیغامات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے ذریعے 9 منتخب صدر کا درجہ حاصل کرنے والے جو بائیڈن نے مزید کہا کہ وہ اپنے انتخابی حریف ٹرمپ کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے محرکات سے آگاہ نہیں ہے، مگر یہ طے ہے کہ وہ ایک غیر ذمہ دار آدمی ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ 3 نومبر کو امریکہ میں صدارتی انتخابات ہوئے تھے۔ انتخابات کے بعد امریکہ کے اہم ذرائع ابلاغ نے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حریف جو بائیڈن کو کامیاب قرار دے کر ان کے صدر منتخب ہونے کی خبر دی تھی۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ نتیجہ تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے انتخابات میں دھاندلی ہونے کا دعویٰ کیا، اور تاحال وہ بدستور اپنے دعوے پر قائم ہیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، عراق کے اصائب اہل الحق کے سربراہ نے ملک میں امن و استحکام کے لیے حکومت سازی پر زور دیتے ہوئے استقامت کے مسلح ہونے کی حمایت کی ہے۔ پیش خدمت ہے اس موضوع پر ایک اہم رپورٹ۔
عراق کے اصائب اہل الحق کے سربراہ نے ملک میں امن و استحکام کے لیے حکومت سازی پر زور دیتے ہوئے استقامت کے مسلح ہونے کی حمایت کی اور کہا کہ امریکہ کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ اصائب اہل الحق کے سربراہ شیخ قیس الخزالی نے العراقیہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ عراق کے استقامتی گروہوں کا اسلحہ اٹھانے کا مقصد ایک معینہ مقصد کو عملی جامہ پہنانا ہے، اور اگر غاصبوں کو ملک سے باہر نکالنے کا یہ مقصد پورا ہو جائے تو ہتھیار بھی رکھ دیا جائے گا۔ شیخ خزالی نے کہا کہ شرطیں پوری نہ کیے جانے کی بنا پر امریکیوں کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو گئی ہے، اور استقامتی گروہ غیر ملکی افواج کے خلاف جنگ کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اصائب اہل الحق کے سربراہ نے مزید کہا کہ جنگ بندی کے لیے 2 شرطیں رکھی گئی تھیں جن میں کوئی بھی پوری نہیں کی گئیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ امریکی فوجیوں کا انخلا معقول نظام الاوقات کے تحت انجام پانا چاہیے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ عراقی حکومت ملک کی فضاؤں کو اپنے کنٹرول میں رکھے تاکہ فضائی حملوں کی تکرار نہ ہو۔ شیخ خزالی نے عراق میں ترکی کے اثر و نفوذ کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ ترکی اور سعودی عرب نے قبائلی شیوخ اور بااثر شخصیات کے ذریعے جنوبی عراق میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا ہے۔ اصائب اہل الحق کے سربراہ نے عراق کے لیے ترکی کے خطرے کو امریکی خطرے سے زیادہ خطرناک قرار دیا۔ دوسری جانب عراق کے الفتح الائنس نے کہا کہ امریکہ ہی عراق کے الخضرہ علاقے پر راکٹ حملے کا ذمہ دار ہے۔ المعلومہ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراقی پارلیمنٹ میں الفتح الائنس کے نمائندے مختار المسوی نے کہا کہ امریکہ یوں ظاہر کرتا ہے کہ بغداد کے الخضرہ علاقے پر حملے کے ذمہ دار استقامتی گروہ ہیں، اور اس طرح وہ فتنہ کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ مختار المسوی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ منگل کی رات بغداد کے الخضرہ علاقے پر راکٹ حملوں کا استقامتی گروہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، عراقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں اقدام کرے۔ عراق کے جوائنٹ آپریشنل کمانڈ نے کہا تھا کہ منگل کی رات بغداد کے الخضرہ علاقے کو 7 راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا، جس میں ایک بچہ جاں بحق اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے تھے۔
سامعین، اسی رپورٹ کے ساتھ پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
شکر خدا ہے لب پر میرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, نام نبی ہے شام سویرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, نام نبی ہے شام سویرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, عرش کا ہے شکا ہے وہ دل ہم پایا, اس پہ ان کے کرم کا سایہ, ان کی ثنا کے ان کی ثنا کے جس میں ڈیرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, نام نبی ہے شام سویرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, شہر مدینے پھیرے, شکر خدا ہے لب پر میرے.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, ابھی آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور سامعین, اب پیش خدمت ہے پروگرام قرآن اور زندگی, اور اسی پروگرام کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو سماعت فرمائیں پروگرام قرآن اور زندگی, اور اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ, شب بخیر.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے, جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین, اللہم عجل لولیک الفرج. ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن نے اپنے اندر موجود ہر شے کا ذکر کیا, اور آواز لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر شے کو قرآن میں پروردگار عالم نے جمع کر دیا ہے. ضرورت ہماری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کی اصلاح کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے, ہم قرآن سے کیسے اس چیز کو حاصل کریں, کیسے اس چیز کو اپنی زندگی میں عملی کریں. قرآن نے جب عدالت کی بات کی, اور اس کے مختلف زاویے سے بات کی کہ سماج کو عدالت کی ضرورت ہے. اگر ہم ایک قرآنی سماج بنانا چاہتے ہیں تو اس سماج میں عدالت کا ہونا ضروری ہے. اور ہم اس گفتگو کے سامنے پیش کریں گے اپنے عزیز اور معتبر مہمان کے ذریعے سے, عالی جناب مولانا سید عدیل اصغر کاظمی صاحب کے ذریعے سے چلیں گے. مولانا کا استقبال کریں گے, اور گفتگو ہوگی آپ کے سامنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ عظیم گفتگو کو آپ یہاں پر پیش کرنے کے لیے آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کو آپ نے اس مقام پر لا کر رکھا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو قرآنی بنا سکیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی آپ تمام حضرات کا اور اس پروگرام کو مہیا کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خاص طور سے اپنے ناظرین کا بھی کہ جو اس پروگرام کو انتخاب کر کے اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. امید ہے کہ خداوند متعال اس پر اپنا نظر کرم فرمائے گا اس پروگرام پر, انشاءاللہ یہ باتیں ہم سبھی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں
انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے, اور انشاءاللہ ہم آپ سے بھی ضرور استفادہ کریں گے. ناظرین, ہماری گفتگو قرآن اور زندگی کے حوالے سے یہاں پر پروگرام جاری ہے. ملیں گے یہاں پر چھوٹا سا بریک اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. گفتگو جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن اور زندگی کے حوالے سے, اور یقیناً اگر زندگی کو قرآنی بنانا ہے تو اس کے دستورات پر عمل کرنا ہوگا, اور یہاں پر بغیر کسی وقفے کے چلیں گے مولانا کی خدمت میں, اور اس حوالے سے گفتگو جاری و ساری رہے گی. قبلہ, قرآنی زندگی ویسے تو بہت عام فہم بات ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں قرآنی زندگی, لیکن اگر عملی کرنا چاہیں تو سخت بھی ہے, لیکن اگر اس کو ہم مصمم ہو جائیں تو وہ آسان ہے. سب سے پہلے عدالت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ عدل و عدالت اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے, تاکہ اس کے حوالے سے بھی ان شاء اللہ بستر آپ سے معلومات حاصل کی جا سکے.
یقیناً یہ ایک ایسا بہترین لفظ ہے عدل اور عدالت کا, کہ جو ہر کسی انسان کے کان سے مانوس بھی ہے اور ہر انسان کو بہت اچھا بھی لگتا ہے
جی.
جب عدل و انصاف کی بات ہوتی ہے, عدالت کی بات ہوتی ہے, لیکن اس کے مفہوم پر غور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر اس کے صحیح مفہوم کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے تو بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوں گے کہ جن کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا. جو مفاہیم عدل کے سلسلے میں آئے ہیں ان میں سے چند ایک کی باتیں میں یہاں اس پروگرام میں عرض کر سکتا ہوں. عدل کا مفہوم, بہرحال جو لغت کی طرف آپ دیکھیں گے اور اس طرح اصطلاح میں جو علماء نے جو بیان کیے ہیں, عدل کا مطلب ہے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا.
سبحان اللہ.
یعنی جس چیز کا جو حق ہے
جی.
اس کو وہ حق دے دینا
جی.
یا اس کے حق سے اس کو نہ روکنا
جی.
دونوں چیزیں ہیں. یعنی اگر کسی کے پاس حق نہیں ہے تو اس تک اس کا حق پہنچانا, یہ بھی عدل ہے
جی.
اور اگر کوئی حق لینا چاہ رہا ہے اپنا جی. تو اس کے بیچ میں رکاوٹ نہ بننا, یہ بھی عدل کی ایک قسم ہے. تو ہر حق والے کو اس کے حق تک پہنچنے میں مدد کرنا,
یہ عدل ہے.
عدل ہے اور اس کے حق کو ادا کر دینا, یہ عدل کہلاتا ہے
جی.
اب یہاں پر جو ہے وہ عدل کے ساتھ کبھی کبھی ہماری زبان میں انصاف کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے
جی.
کبھی کبھی مساوات کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے, لیکن غور کرنے پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ انصاف ایک الگ چیز ہے اور مساوات بھی ایک الگ چیز ہے, عدل ایک الگ چیز ہے. عدل وہی ہے جو عرض کیا کہ ہر چیز کو اس کا حق دے دیا جائے جو اس کا حق بنتا ہے. اور اگر اس مفہوم کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو میں نے کہ جیسا شروع میں عرض کیا, جیسا کہ آپ کی خدمت میں, بہت سارے سوالات اور جو اعتراضات ممکن ہیں کہ ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں وہ اس مفہوم کے سمجھنے کے بعد پھر آسانی سے حل ہو جاتے ہیں
جی.
عدل کے مفہوم کے پیش نظر جو ہم نے عرض کیا کہ ہر چیز کو اس کا حق دے دینا ہے
جی.
یا انسان جو یا کوئی بھی چیز اپنا حق لینا چاہتی ہے اس کے بیچ میں رکاوٹ نہیں بننا ہے, اس کے پیش نظر ہم یہ بات بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کا اپنا حق ہوتا ہے.
بے شک
ہر چیز کا اپنا ایک حق ہوتا ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی چیز کا کوئی حق نہیں ہے
جی.
یعنی اب جتنی بھی مخلوقات ہیں اس دنیا میں, جتنی بھی مخلوقات ہیں آسمان و زمین سے لے کر کے اور کیڑے مکوڑے تک
جی.
جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حق ہے, اور اس کے حق کو دے دینا یا اس کے حق سے اس کو محروم نہ رکھنا
جی.
یہ عدل کا تقاضا ہے. اس تقاضے کو پورا کرنا اور اس عدل کو برقرار کرنا یہ بھی ایک انتہائی سخت کام ہے جس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا انسان ذمہ دار بنے کہ جو ان کے حقوق سے واقف بھی ہو اور ان کی حقوق کی ادائیگی بھی کر سکے، ایک ہو یا چند ایک انسان ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس موجودہ ماحول یا جو مخلوقات ہیں ان سے متعلق بہت ساری چیزوں کے حقوق کا علم ہی نہیں ہے، تو ہم ادا کیسے کریں گے؟ ایک بات اور میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مفہوم ہے عدل کا، یا یہ لفظ ہے عدل، اور جس کو ہم اپنی زبان میں انصاف بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی مساوات بھی کہہ دیتے ہیں، یہ ہر انسان کو پسند ہے، چاہے وہ خود عدل سے کام لیتا ہو یا کام نہ لیتا ہو، ہر انسان کو یہ لفظ پسند ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ زندگی میں وہ کتنا عدل کرتا ہے اور کتنا عدالت سے کام لیتا ہے۔
جی، جیسا کہ آپ نے مفہوم و معنی کی طرف اشارہ کیا، تو اب یہاں پر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے حاضرین سے سوال کروں کہ اگر آپ کی نظر میں اس عدل و عدالت کے اعتبار سے کوئی سوال ہو جہاں پر آپ مولانا سے کرنا چاہیں، چونکہ آپ کا سوال یقیناً جو لاکھوں لوگوں کا جواب مہیا کر سکتا ہے، تو آپ ضرور سوال کریں مولانا سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
اگر یہ ہمارا سوال ہے کہ جب عدل کی بات ہوتی ہے کہ عدل قائم کیا جائے، تو ایک آپ ہمیں اس سوال کا جواب یہ دے کہ مثلا عدل کی ایک مختصر سی تعریف کیا ہے اور اس کو کس طرح سے قائم کریں عدل کو؟
جی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عدل کا مفہوم یہی ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا جائے، یا اگر کوئی حق دار حق لینا چاہتا ہے تو اس سے رکاوٹ نہ بنایا جائے اس کے بیچ میں، تو یہ تو عدل کا مفہوم ہے۔ اس کو ہم قائم کیسے کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور یقیناً آج کی اس مادی دنیا میں کہ جہاں چاروں طرف ظلم ہی ظلم کا نظارہ دیکھنے کو انسان کو ملتا ہے، یہ بات بہت اہم ہے کہ کیسے لوگ اپنے حق تک پہنچیں یا کیسے لوگوں تک حق پہنچایا جائے۔ دیکھیے معاشرے میں رہنے والے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں بہت سارے کاموں کی باگ ڈور ہوتی ہے، جو اپنے سے نیچی سطح والوں کے لیے بہت کچھ فراہم کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ جیسے اپنے سے اوپر والوں سے اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں، یا کم از کم توقع رکھتے ہیں اور یہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے سے اوپر والے جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمیں دے دیں، ویسے ہی ان پر یہ لازمی ہے اخلاقی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی کہ وہ اپنے سے نیچے والوں کو جو حق ان کے اوپر بنتا ہے اس کو ادا کریں۔
جی،
تو اگر یہ کام ہم کر لیں گے، بہت مختصر سی بات ہے کہ جو ہم اپنے بارے میں پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے بارے میں پسند کریں، جو ہم اپنے بارے میں نہیں پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے بارے میں پسند نہ کریں۔ ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارا احترام کیا جائے تو ہم دوسروں کا احترام کریں، ہم پسند کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارا مال غصب نہ کیا جائے تو ہم کسی کا بھی مال چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو غصب نہ کریں کسی بھی شکل میں، ہم پسند کرتے ہیں کہ ہماری عزت و آبرو محفوظ رہے تو ہم دوسروں کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدام کریں رکھیں، ہم پسند کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو دوسرے ہماری مدد کے لیے آئیں، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ضرورت مند ہیں تو ہم ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اقدام کریں جتنا کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہر انسان یہ کام کرنے لگے گا تو پھر ہم عدل سے بہت نزدیک ہو جائیں گے اور سماج میں عدالت قائم ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔
جی، اور جواب آپ نے دیا، اور یقیناً یہ ایک اہم سوال تھا، جیسا آپ نے خود اس کی طرف اشارہ کیا کہ ذمہ داریوں کے اعتبار سے۔ یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک سماج تو بہت بڑی شے ہوتی ہے، اگر ہم چھوٹے پیرائے سے لے کر چلیں اس کو، فیملیز سے لے کر، تو اگر ہم دیکھیں کہ پہلا مرحلہ ہماری فیملی کے بیچ میں ہوتا ہے، تو ہم یہاں پر کس طریقے سے، بس گلیے میاں بیوی ہیں، وہاں پر کس طریقے سے ہم عدالت کو اجرا کریں اور کس طریقے سے عدالت کے ذریعے سے اپنی فیملی کو ہم بیلنس کر سکتے ہیں؟
بہت اچھا سوال ہے، اور بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ہمارے ناظرین کے لیے دل کو چھوتا ہوا سوال ہے یہ، اور ایسا پوائنٹ ہے کہ خاص طور سے گھریلو زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم کیسے وہاں پر ایک عدالت کی فضا کو قائم کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید نے، ظاہر ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اس نے تشنا چھوڑا ہو، یہاں بھی قرآن مجید نے انسانوں کی ہدایت کی ہے اور ایک ایسا راستہ بتایا ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اس عدالت کے اس نمونے کو اپنے گھر کے اندر پہلے پیش کر سکتا ہے، اس کے بعد پھر معاشرے میں۔ دیکھیے مثال کے طور پر جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ شوہر اور زوجہ کے درمیان کا جو رابطہ ہوتا ہے، ظاہر اس کو کئی عنوان سے اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ابھی ہم اس عدالت کے زاویے سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کا حق دے دیا جائے۔ آیا ہمارے معاشرے میں شوہر اپنی زوجہ کے حق سے واقف ہے کہ اس کا حق کیا ہے؟
بہت خوب۔
یا اس کے برعکس، کیا زوجہ اپنے شوہر کے حق سے واقف ہے کہ اس کا کیا حق ہے؟
سبحان اللہ،
یہ دونوں ایک دوسرے کے حق سے واقف ہیں کہ نہیں ہیں؟ یا صرف یہ ہے کہ وہ اپنے حق سے واقف ہیں، دوسرے کے حق کو نظر انداز کرتے ہیں؟ اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو گھرانوں کے اندر، فیملیز کے اندر جو مشکلات ہوتی ہیں، جو شکایتیں ہوتی ہیں، جو شکوے ہوتے ہیں، وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ میرا جو حق ہے اسے تو کوئی سمجھتا نہیں، میرا جو حق ہے اسے کوئی ادا نہیں کرتا، میرا جو حق ہے اس کی تو کوئی پاسبانی نہیں کرتا۔
اور یہاں پر ایک آپ کی بات کو روکتے ہوئے، یہاں پر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے ہمارے سماج میں کہ جو حق نہیں ہوتا اس کو بھی ہم اپنا حق مان لیتے ہیں۔
جی، تو قرآن مجید نے بہت ہی بہترین انداز میں ہے، میں یعنی جب اس بات کو محسوس کرتا ہوں تو مجھے تو بڑی اپنے آپ میں ایک بڑے لطف محسوس ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ زوجیت کا جو رشتہ ہے اس کے سلسلے میں بہت سارے قوانین ہیں قرآن مجید میں، اس میں سے ایک قانون یہ ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ خواتین کے لیے وہی حق ہے جیسا کہ ان کے اوپر حق ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ اب اس کو بھی بیان کیا ہے قرآن مجید نے، خواتین کے لیے حق ہے، لہننا خواتین کے لیے حق ہے ویسا ہی جیسا کہ ان کے اوپر حق ہے، یعنی خواتین کا بھی حق ہے اور شوہروں کا بھی حق ہے خواتین پر۔ وہ حق کیا ہے؟ بالمعروف،
سبحان اللہ،
نیکی، ایک مناسب عمل، ایک اچھی بات، ایک اچھا کردار، یہ۔ لیکن اس میں پہلے کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ پہلے خاتون کا حق ہے، پھر شوہر کا حق ہے۔ یہ بھی ذرا سا غور کرنے کی بات ہے، پہلے خاتون کا حق ہے، پھر شوہر کا حق ہے، یعنی اگر دونوں حقوں کو ایک دوسرے کے مقابل ملا کر کھڑا کیا جائے، کہا جائے کہ پہلے کون کس کا حق ادا کرے، تو اب یہاں پر اللہ نے شوہر کے اوپر فرض کیا ہے کہ پہلے تم خاتون کا حق ادا کرو، پھر زوجہ سے یا خاتون سے مطالبہ کیا ہے کہ تم اپنے شوہر کا حق ادا کرو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اب جب یہ شوہر اپنی زوجہ کا حق ادا کرے گا، گویا اس نے عدالت کا ایک نمونہ پیش کیا، جب اس نے حق ادا کر دیا تو اب یہ مطالبہ کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا، حق ادا کرے گا تو خواتین کے اندر، البتہ اس لحاظ سے خواتین میں سمجھتا ہوں کہ چند قدم آگے ہیں مردوں سے، کہ الحمدللہ وہ اپنے حقوق کی ادائیگی میں آگے رہتی ہیں اگر شوہر ان کے حق کو صحیح طریقے سے ادا کرے۔
اور یقیناً جیسا کہ اس گفتگو کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا بریک لے لیں یہاں پر۔ ناظرین، ہماری گفتگو مولانا سے اس عبد و عدالت کے حوالے سے جاری و ساری ہے، یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو ہے قرآنی زاویے سے عدل و عدالت کو ہمیں سماج میں نافذ کرنا اور اس کو اجرا کرنا، اور اس گفتگو کو یہاں پر پیش کر رہے ہیں علی جناب مولانا سید عدیل اصغر کاظمی صاحب، تو چلیں گے ان کی خدمت میں اور بیشتر معلومات اس حوالے سے حاصل کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ پہلا ہمارا پڑاؤ ہماری فیملی ہوتا ہے، اور وہاں پر آپ نے بہترین اشارہ کیا کہ کس طریقے سے میاں بیوی اس چیز کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر سکتے تاکہ ایک بہترین سماج ہو۔ تو میں یہاں پر چاہوں گا کہ اگر ہم سلسلے وار آگے بڑھتے چلے جائیں تو وہ جن صاحبان منصب ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس عدل و عدالت کے حوالے سے؟
جی، جیسے کہ ہمارے ناظرین میں سے بھی ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ بہرحال کیسے عدالت کو جاری اجرا کیا سکتا ہے معاشرے میں۔ تو جو لوگ صاحبان منصب ہیں، دیکھیے منصب کسی انسان کے لیے مادرزادی نہیں ہوتا ہے،
جی
وہ انسان اس منصب تک پہنچایا جاتا ہے، اور آج کل تو جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں جہاں پر گویا ایسے سلسلے ہیں کہ جہاں انتخابات ہوتے ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں اور ان کو منتخب کر کے اس پوسٹ تک پہنچایا جاتا ہے، تو ان جگہوں پر خاص طور سے جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے تو خوب وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو جیسے چاہیں ویسے کریں گے، لیکن جہاں انتخاباتی مسائل ہیں لوگ انتخاب کر کے کسی انسان کو اس پوسٹ پر پہنچاتے ہیں کہ جس پوسٹ کی بنیاد پر وہ پہنچنے والا فرد مختلف مسائل کو حل کر سکتا ہے اور لوگوں کو جو مطلوبہ حق ہیں ان تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اب انسان کے لیے فرض یہ بنتا ہے کہ یہ اس پوسٹ کو اپنے لیے ہمیشگی نہ سمجھے کہ میں اب یہاں آ گیا ہوں تو اب مادام العمر جب تک میری سانس چل رہی ہے میں یہاں پر رہوں گا اور اب یہ کرسی مجھے مل گئی ہے تو اب یہ میری گویا ایک ملکیت ہے اور وراثت میں مجھے ملی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے اس حقیقت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جو مجھے پوسٹ ملی ہے وہ ایک امانت ہے، امانت بھی اسی لیے ملی ہے تاکہ جو صاحبان حق ہیں ان کو ان کا حق ان تک پہنچا دیا جائے، اور اس کے لیے جو طریقہ کار ہونا چاہیے اس کو وہ احسن طریقے سے اور بہترین طریقے سے اپنائے تاکہ جلدی سے جلدی اور بہتر طریقے سے ان کا حق لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور اگر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ لوگوں نے انتخاب کر کے پہنچا تو دیا ہے مگر میرے بس میں نہیں ہے کہ میں لوگوں تک ان کا حق پہنچاؤں، یا تو یہاں سے لے کے اور اوپر تک پورا سلسلہ اتنا فساد میں مبتلا ہے کہ میرا ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے اور میں وہ حق لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا ہوں، تو اگر وہ اس فساد کو ختم کر سکتا ہے، اس میں کمی لا سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پوسٹ پر رہنے کا اس کو حق بھی ہے اور اسے کرنا اس کے اوپر لازمی بھی ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں کر سکتا ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری بات سننے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر اسے حق نہیں ہے کہ وہ اس پوسٹ پر باقی رہے، اور لوگوں کو جو اس سے توقعات ہیں اور جو انتظارات ہیں وہ اس کے اوپر پورا نہ اترے۔ تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ جو صاحبان مناصب ہیں اس منصب کو اپنی ملکیت نہ سمجھیں، اپنے اجداد کی وراثت نہ سمجھیں، اس کو امانت سمجھیں، اور جن لوگوں کا حق اس دیا جانا چاہیے ان کو جلدی سے جلدی وہ حق پہنچانے کی کوشش کرے، اور جو لوگ اپنا حق طلب کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے بیچ میں رکاوٹ کھڑی نہ کرے تاکہ لوگ اپنے حق تک پہنچ جائیں۔
جی، اور واقعاً اگر ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ صاحبان منصب اگر غور کرے تو ایک بہترین سماج اور بہترین معاشرہ انسان بنا سکتا ہے۔ قرآن نے تقریباً، یہاں پر ایک اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ قرآن نے تقریباً ہر اس چیز کو پیش کیا ہے جو ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے اہم ہو سکتا ہے، تو یہاں پر عدالت کے حوالے سے میں یہ آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ عدالت ایک دینی تقاضا ہے یا عقلی تقاضا ہے؟
دیکھیے، عدالت جو ہے وہ ایک فطری تقاضا ہے، بالکل فطری ہے، یعنی انسانوں کی فطرت میں ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حتیٰ ایسے لوگ کہ جو جنگلوں میں رہتے ہیں اور شاید ان تک شاید کوئی ہدایت الہی کا ان کے معلوم نہیں، ہدایت الہی کا انتظام ان کے لیے ہوا یا نہیں ہوا ہے، بہرحال جو آج بھی جو جنگلوں میں رہتے ہیں، آپ ان کی زندگی کے درمیان بھی اگر جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر بھی یقیناً کچھ چیزیں ایسی مل جائیں گے کہ جس سے یہ محسوس ہوگا کہ یہ انسان کچھ چیزوں کو وہیں دیکھنا پسند کرتے ہیں جہاں وہ چیزیں رکھی جانی چاہیے،
سبحان اللہ،
یعنی جس چیز کا حق جہاں بنتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکڑیوں کے ذریعے سے یا کسی پھوس گھاس پھوس کے ذریعے سے ٹوپی بنائی ہے اپنے لیے، تو وہ اس کو اپنی ٹوپی کو سر کے اوپر ہی رکھتے ہیں،
کیا بات،
پیروں میں نہیں پہنتے ہیں، گھٹنوں میں نہیں پہنتے ہیں۔
جی،
اگر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے فرض کیجئے کہ اپنے اوپری حصے کے لیے کوئی قمیض بنائی ہے، کوئی کرتا بنایا ہے، تو اس کو یہی پہنتے ہیں وہ۔ ان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کو جہاں کے لیے بنایا ہے اس کو اسی جگہ پر رکھا جائے، یعنی یہ اس مقدار میں اس درجے تک عدالت کا تصور رکھتے ہیں کہ وہ، اور انہی کے درمیان بھی اگر آپ جائیں گے تو نہایت بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، گویا انگوٹھا ٹیک لوگ ہیں، آج کے کلچر سے اتنا زیادہ واقف نہیں، مگر پھر بھی اپنے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسے قاعدے قانون بنا رکھے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس معاشرے میں وہ اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ لہذا ایک عدالت کا جو مفہوم ہے وہ ایک فطری تقاضا ہے، اور اسی فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے سے یہ جو تقاضا کبھی کبھی دنیا میں آنے کے بعد اس معاشرے میں رہتے ہوئے بھلایا جا چکا ہوتا ہے، فراموش شدہ ہو چکا ہے، اس فطری تقاضے کے اوپر کبھی کبھی زنگ لگ چکا ہوتا ہے، انبیاء ان اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اور اپنی روش زندگی کے ذریعے سے لوگوں کو اس تقاضے کی طرف متوجہ کرا سکیں کہ تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے۔ سورہ حدید کی آیت ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کہ ہم نے انبیاء کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے میزان بھی بھیج دیا، قاعدے قانون بھی بھیج دیے، اور ہم نے لوہا بھی بھیج دیا آسمان سے اتارا۔ اب اس کی مختلف تفسیر ہے، اس کا ذکر کا یہاں موقع نہیں ہے۔ کاہے کے لیے بھیجا یہ سب؟ انبیاء کو کیوں بھیجا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدالت پروری کی طرف متوجہ ہو جائیں، لوگ خود متوجہ ہو جائیں۔ یعنی وہ جو فطری تقاضا لوگوں کا ہے جس کو بھول چکے ہیں، انبیاء اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، الہی نشانیوں کے ذریعے سے، اس قاعدے قانون کے ذریعے سے جو اللہ نے بھیجا، اس کے ذریعے سے لوگ اسی عدالت پروری کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور جب لوگ متوجہ ہو جائیں گے تو معاشرے میں عدالت قائم کرنے والے یہی لوگ ہیں، اور انہی لوگوں کے ذریعے سے عدالت قائم ہو سکتی۔ کوئی ایک انسان تنہا عدالت قائم نہیں کر سکتا،
بے شک۔ جیسا کہ واقع اگر دیکھا جائے تو جو بھی صاحب عقل ہوگا اس کی طرف آگاہ ہے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے، اجرا کرنے کے لیے پوری کوشش کرے گا۔ تو میں یہاں پر چلتا ہوں اپنے حاضرین سے کہ اگر آپ میں سے سوال کرنا چاہتے ہیں کوئی صاحب تو ضرور سوال کریں مولانا کے حوالے سے۔ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مولانا صاحب۔ جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا عدالت قائم کرنے کے لیے، تو ہمیں کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں معاشرے کے اندر جو کہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہیں۔ یعنی مثلا کوئی نابینا پیدا ہوتا ہے یا کسی کا پیر نہیں ہوتا، ہاتھ نہیں ہوتا، تو یہ سب کیوں ہے؟ ایسا کیوں نظر آتا ہے ہمیں؟
جی شکریہ آپ کا۔ جی آپ نے دیکھا، کیا انہوں نے سوال کیا؟ جی
جی دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عین عدل ہے، اس کی صفات میں سے بھی ہے کہ اللہ عادل بھی ہے، اور عدل وہیں سے صادر ہوتا ہے، اور منبع عدل وہی ہے، اور اس نے عدل کو جاری کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ لیکن کبھی کبھی سوال، یہ آپ کا سوال ہے، بہت لوگوں کے درمیان یہ سوال ہے رائج کہ اگر اللہ عادل ہے، یعنی وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں کیا کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، تو پھر ایسا کیوں ہے؟ مثال کے طور پر فلاں کا بچہ پیدا ہوا، فرض کیجئے کہ اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے، یا اندھا پیدا ہوا، یا پیدا ہوا تھا بعد میں وہ اندھا ہو گیا، یا بیمار پڑ گیا، ایسا ہو گیا۔ اس طرح کے مسائل جو ہیں جس کی بنیاد پر کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ آخر ہم ہی کیوں،
جی،
اور یہ ہمارے ہی ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اس طرح کے مسائل ہیں۔ تو یہاں ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک چیز ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں، کہ عدل کا مطلب ہے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا۔
جی
ٹھیک ہے نا، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا۔ تو صاحب حق کا حق کب بنتا ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔
جی
کسی بھی حقدار کا حق کب بنتا ہے؟ جب وہ وجود میں آ جائے، جب وہ موجود ہو، جب اس دنیا میں ہو، تب اس کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کوئی انسان ہے ہی نہیں تو کیا اس کا کوئی حق ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے نا۔ جب کوئی ہے ہی نہیں تو حق کس چیز کا؟ تو اب اللہ جب کسی انسان کو مثال کے طور پر اس دنیا میں بھیج رہا ہے، تو جب وہ بھیج رہا ہے تو اب یہ انسان جس کو اللہ اس حالت میں بھیج رہا ہے کہ فرض کیجئے نابینا ہے، یا اس کے کانوں سے اس کو نہیں سنائی دیتا، یا اس کے ایک ہاتھ نہیں ہے، یا اس کے پیر میں مثال کے طور پر 10 انگلیاں ہیں، تو یہ اللہ کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ انسان ایسے ہی جائے جس حالت میں اس دنیا میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس کا حق اب دوسروں کے حق کے جیسا ہو یہ ہم طے نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کا حق الگ الگ ہے، یا آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے۔ مثال دوں، ایک بہت سامنے کی مثال ہے۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں، سماج میں، ہر انسان دیکھتا ہے کہ سڑک کے اوپر مختلف گاڑیاں ہیں، ہے نا، بس بھی ہے، وین بھی ہے، پھر چھوٹی گاڑی بھی ہے، پھر اسکوٹر بائک بھی ہے، سائیکل بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس کے اندر مثال کے طور پر 40 سیٹیں ہیں، 50 سیٹیں ہیں، ایک وین ہے یا منی بس ہے، اس کے اندر 20 سیٹیں ہیں، ایک اور کار ہے، اس کے اندر 5 ہی سیٹیں ہیں، اور چھوٹی کار ہے تو ہو سکتا ہے اس میں 3 ہی سیٹیں ہوں، ہے نا، بائک کے اوپر 2 سیٹیں ہیں، اور کوئی ہو تو اس کے اوپر 1 ہی سیٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا یہ بائک جس کے اندر 2 سیٹیں ہیں یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے بھی بس کی طرح 40 سیٹیں چاہیے؟ میرا حق یہ تھا کہ 40 سیٹیں میرے اندر ہونی چاہیے تھیں۔ کیا یہ کار جس میں 5 سیٹ ہیں وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ بس کی طرح میرے اندر بھی 40 شیشے ہونے چاہیے تھے؟ میرے اندر 2 ہی شیشے کیوں ہیں؟ جی نہیں کہہ سکتا یہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو حق کار کا ہے
جی
کہ اس کے اندر چار شیشے ہوں چار سیٹیں ہوں, وہ اسے مل گیا ہے
جی.
بنانے والے نے اس کو ایسے ہی بنایا, ایک مخصوص کام کے لیے بنایا.
کیا بات ہے, بہت خوب.
ایسے ہی بس, بس کو بنانے والے نے ایسے ہی بنایا ہے, ایک مخصوص کام کے لیے بنایا ہے. سائیکل ایسے ہی, سائیکل بنانے والے نے اس کو ایسے ہی بنایا, ایک مخصوص کام کے لیے بنایا ہے
جی.
نہ اس کا حق کار لے سکتی ہے, نہ کار منی بس کا حق لے سکتی ہے, نہ بس منی بس بس کا حق لے سکتی ہے. اسی طریقے سے بنانے والے نے یہ چاہا کہ ایک انسان کالا ہو, بنانے والے نے چاہا کہ ایک انسان گورا ہو, بنانے والے نے چاہا کہ ایک لمبا ہو, بنانے والے نے چاہا کہ ایک چھوٹا ہو, بنانے والے نے چاہا کہ ایک مرد ہو, بنانے والے نے چاہا کہ ایک خاتون یا عورت ہو, ٹھیک ہے نا. اس نے ایسے چاہا اور ہر ایک انسان کے لیے ایک حق اور اس کا مقصد معین کر کے بھیج دیا. اب یہ میں مثال کے طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایسا کیوں ہوں فلاں ایسا ہے. یہ ہو گیا فرق. یہاں پر بے عدالتی نہیں ہے, یہاں پر بے انصافی نہیں ہے, بلکہ اس پوری کائنات کے چرخے کو چلانے کے لیے جو اللہ نے پورا نظام رکھا ہے, جب ہم اس نظام کی طرف دیکھتے ہیں تو ان فرق کو ہم مسلمہ طور پر قبول کریں گے اور اس فرق کے بغیر ہماری دنیا نہیں چل سکتی.
جی بہت بہت شکریہ. اور آپ نے جو اس حوالے سے گفتگو فرمائی, یقیناً اگر دیکھیں کہ حق ہم معین نہیں کریں گے بلکہ جو ہمارا خالق ہے وہ دیکھے گا کہ ہماری کس چیز کی ضرورت ہے اور ہمیں کس چیز کا مستحق اس نے بنایا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ناظرین کے سامنے بہترین گفتگو کو آپ نے پیش کیا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام بزرگان کا بھی شکریہ کہ آپ نے یہاں پر شرکت کی اور اپنے سوالات سے ہمارے ناظرین کو اس کے جوابات مہیا کرانے کی پوری کوشش کی. ناظرین, کہتے ہیں کہ اگر انسان پیاسا ہو اور شدت کی پیاس ہو تو پانی تلاش کر ہی لیتا ہے. تو اگر ہماری زندگی میں ہم چاہتے ہیں کہ الہی دستورات کو اپنی پیاس بنا لیں تو یقیناً قرآن میں سب کچھ موجود ہے, بس وہ طلب اور وہ شدت ہمارے وجود میں ہونی چاہیے. پھر سے ہوگی آپ سے ملاقات, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Oh,